رسول اللہ الصلات والسلام علیك یا حبیب اللہ الصلات والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے سلسلے میں مفتی عرفان مدنی، جو کہ دار الافتاء اہل سنت سردار آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، انشاءاللہ سردار آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے. عموماً مفتی ماجد رضا مدنی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن آج وہ مصروفیات کی بنا پر نہیں آ سکے، تو انشاءاللہ مفتی عرفان صاحب سے ہی آپ کے تمام سوالات انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آدھی کلائی سے زیادہ آستین مڑی ہوئی تھی، قصدن یا سہون؟ اگر سہون مڑی اور قرآن نماز دیکھا تو اب کیا حکم ہے؟ دونوں صورتوں کا جواب عنایت فرما.
جی حضور، جان بوجھ کر یا بھولے سے آستین مڑی رہ گئی آدھی کلائی تک، اس سے کم ہو تب بھی کیا حکم ہے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا کہ نماز میں آدھی کلائی سے زیادہ چڑی رہ گئی، اب نماز میں دیکھا خواہ وہ سہون ہوا ہو یا قصدن ہوا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز میں خلاف معتاد آستین آدھی کلائی سے زیادہ اگر چڑی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی. اب یہ جو آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، خواہ وہ قصدن چڑھائی ہوئی ہوں یا سہون چڑھائی ہوئی ہوں، بہر صورت ایک ہی حکم ہے کہ نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی. البتہ یہاں پر فرق ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو یہ گناہگار بھی ہوگا، اور اگر سہون اس طرح یہ ہو گیا ہے کہ آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑی ہوئی ہے اور نماز کو شروع کر دیا ہے، تو اس صورت کے اندر گناہگار تو نہیں ہوگا. البتہ نماز واجب الاعادہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، نماز کا اعادہ بعد میں کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے جی، دوسری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا نام فہیم اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو سورہ رحمان میں ایک آیت ہے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دو جنتیں کیا ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیجیے.
اللہ اکبر. جی حضور،
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. مفسرین نے اس کے معنی بھی بیان فرمائے، اور جو مشہور معنی ہیں وہ دو ہیں. ایک معنی یہ ہے कि इससे मुराद ये है कि जिसे दुनिया में कयामत के दिन अपने रब तबारक व तआला की हुजूर हिसाब की जगह हिसाब के लिए खड़े होने से डर लगे और वो डर जाए और गुनाहों को तर्क कर दे और फराइज की बजा आवरी करने लगे, उसके लिए आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने दो जन्नतों का वादा फरमाया है। और दूसरा इसका माना जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया वो ये है कि जो इस बात से डरे कि अल्लाह तबारक व तआला इसके तमाम आमाल को जानता है और इसके तमाम आमाल की निगरानी करता है, हाँ वो आमाल अच्छे हैं बुरे हैं जिस तरह के भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसके आमाल की खुद निगरानी फरमाता है और इस खौफ की वजह से ये बंदा गुनाहों को तर्क कर देता है, तकवा और परहेजगारी को इख्तियार करता है और अल्लाह से डर जाता है, नेक कामों की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आखरत में इसके लिए दो जन्नतें हैं। अब ये दो जन्नतें कौन कौन सी हैं? मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नत तो जन्नत अदन है और दूसरी जन्नत जन्नत नईम है। और इस पर बहुत वसी कलाम मुफस्सिरीन ने किया है, बल्कि तफसीर के अंदर इसकी जो वजह बयान की गई है कि ये दो जन्नतें क्यों दी जाएंगी, वो वजूहात भी मुख्तलिफ अखवाल के पेश नजर बयान किए हैं। मिसाल के तौर पे एक कौल ये है कि एक जन्नत इसको अल्लाह तबारक व ताला के डर के सिले में दी जाएगी और दूसरी जन्नत इसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को चूंकि तर्क कर दिया और अल्लाह से डरा है इस वजह से इसको दूसरी जन्नत दी जाएगी। और दूसरा कौल ये है कि इसको एक जन्नत इसके दुरुस्त अकीदे की वजह से मिलेगी और दूसरी जन्नत इसके नेक आमाल की वजह से मिलेगी। और एक तीसरा कौल ये है कि एक जन्नत इसको इसकी अपनी फर्मा बरदारी के सिले में मिलेगी और एक जन्नत गुनाह को तर्क कर देने की वजह से मिलेगी। और चौथा एक कौल ये बयान किया कि एक जन्नत इसको सवाब के तौर पे मिलेगी और दूसरी जन्नत अल्लाह तबारक व ताला का फजल करम होगा। और एक पांचवा कौल जो आखिरी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा वो ये है कि एक जन्नत खुद इसकी रिहाइश के लिए होगी और दूसरी जन्नत इसकी बीवियों की रिहाइश के लिए होगी। बहरहाल अगर बंदा अल्लाह के खौफ से डर जाए और गुनाहों को तर्क कर दे, उसकी फरमा बरदारी करने लगे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसके साथ वादा फरमाया है कि उसके लिए आखिरत में दो जन्नतें हैं। हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला का डर रखें क्योंकि हमारा रब हमें देख रहा है। इंसान का अगर ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है तो उम्मीद है इंसान गुनाहों से बच जाएगा, गुनाह से बाज आ जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला की फरमा बरदारी करने लगेगा। और याद रखिए कि इसी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की फरमा बरदारी में, उसका खौफ दिल में रखने से और तकवा और परहेजगारी में ही दुनिया और आखरत में कामयाबी है।
बेशक बेशक अल्लाह ताला
मजीद अगर इसकी तफसील देखना चाहें तो तफसील सिरातुल जिनान जो मकतबतुल मदीना की मतबूआ है उससे मुताला किया जा सकता है। मुख्तलिफ उलमा की तफसीर है जैसे नूरुल इरफान है, इससे भी मुताला कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत वजाहत के साथ डिटेल से उलमा ने कलाम किया है, बहुत मुफीद होगा
माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाई, जैसे ये आयत करीमा हमने सुनी, इसकी तफसीर आपने बयान फरमाई, पूछने वाले ने पूछी आपने इरशाद फरमाई, या कोई और भी आयत करीमा पढ़ते हैं, कोई हदीस मुबारक सुनते हैं कि जिसमें जन्नत के हवाले से गुफ्तगू की गई है, उसके फजाइल बयान किए गए हैं, उसकी नेमतों का तज़किरा है कि जिससे एक इंसानी तबीयत माइल होती है कि जन्नत का हुसूल होना चाहिए, एक वाकईतन अल्लाह की रहमत का मकाम है, तो क्या नेक आमाल जो इंसान करता है उसमें सिर्फ क्या यही बात पेश नजर रखी जा सकती है कि भी जन्नत मिलेगी, या फिर उसमें और चीजें, खुदा का खौफ, रिजा इलाही, इन चीजों को भी पेश नजर रखना है, या फिर फकत जन्नत के हवाले से हदीसें सुनने के बाद बस ठीक है जन्नत चाहिए इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या इतना ही काफी है या ये करना ही अल्लाह की रजा ही मकसूद कहलाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिये इंसान की जो पेश नजर है وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. جیسے مختلف روایات ہیں وہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ انسان کی محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اگر کسی کے ساتھ بغض ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی، کیونکہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی جنت ہے اللہ کے فضل و کرم کا صدقہ. تو اس لیے انسان کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو جنت بھی ملے گی اور جنت کی نعمتیں بھی انشاءاللہ العزیز اس کے فضل و رحمت کا صدقہ مل جائیں گے
انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خائفین کی صحبت ان کا صدقہ عطا فرمائے، اپنے خائفین جو اس کے بندے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے والوں کی صحبت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں یہی سوچ فراہم کی جاتی ہے اور یہی جذبہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں نیک بننا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے، اور اس ماحول ہی کی برکت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بھی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو کہ اس تحریک کے اس تنظیم کے بانی ہیں، آپ الحمدللہ ایک صالح مسلمان ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ کی صحبت الحمدللہ میسر ہوتی ہے، آپ کے ارشادات سننے کا موقع ملتا ہے آپ کے مدنی مذاکروں کے ذریعے، آپ کی تصانیف کے ذریعے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی. میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں نیک کیسے بننا ہے، نیک اعمال پر کیسے استقامت حاصل ہوگی، برائیوں سے کیسے بچ پائیں گے، ان چیزوں کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے الحمدللہ مدنی انعامات کا ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے. مدنی انعامات یعنی سوال اور جواب ہیں کہ جن کو مدنی انعامات سے تعبیر کیا گیا ہے. اس میں سوالن جواباً محاسبے کا ایک طریقہ کار اپنایا گیا کہ کیا آپ نے پانچوں نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کی، کیا درود پاک پڑھا، کیا آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، کیا آپ غیبت چگلی سے بچے، کیا آپ گالی گلوچ سے بچے، کیا آپ والدین کی نافرمانی سے بچے، جو جو بھی اچھے اعمال ہیں اور وہ برائیاں کے جن سے بچنا چاہیے الحمدللہ اس مدنی انعامات کے رسالے میں موجود ہیں، اور وہ ہم اگر اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جن باتوں سے رکنے کا کہا گیا ان سے رکنے کی کوشش کریں گے اور اس کو فل بھی کرتے رہیں گے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا محاسبہ ہو سکے، ہم اپنی کارکردگی کا جائزہ لے سکیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں گی. اس کے لیے باقاعدہ مجالس بھی موجود ہیں، اس کے ذمہ داران بھی ہیں کہ جو اس کی کارکردگی وصول کرتے ہیں. کارکردگی لینے کا مقصد ہمارے اعمال کا چیک اپ نہیں ہوتا بلکہ ہمیں پابند بنانا ہے کہ ہم کسی کو دینے کے پابند ہوں گے تو اس رسالے کو فل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. فل کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع بھی ملے گا، برائیوں سے بچنے کا موقع ملے گا اور نیک اعمال کرنے کا انشاءاللہ جذبہ بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس طرح غیر مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، نامحرم عورت کو، کیا عورت کا بھی نامحرم مرد کو دیکھنا ناجائز ہے؟
جی حضور یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے، کیا حکم ہے؟
غیر محرم مرد کا اجنبی عورت کو دیکھنا یہ ناجائز ہے، البتہ عورت جب مرد اجنبی کو دیکھے یا اس کی نظر پڑے تو اس کے بارے میں اصول کچھ مختلف ہیں. وہ اس طرح ہے کہ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ وہی حکم ہے جو ایک مرد کا دوسرے مرد کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے. اور یہ بھی دیکھیں اس صورت میں ہے کہ جب عورت کو یقین ہو کہ مجھے اس مرد کو دیکھنے میں شہوت نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور اگر اسے یقین ہے تو اب اس مرد کے چہرے کی طرف یا اس مرد کی طرف نظر پڑ جاتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، اور اگر اس کو شبہ ہے تو علماء فرماتے ہیں تب بھی یہ نظر نہ کرے، کیونکہ اس شبہ کی بنا پر، کیونکہ بہت سارے شبہات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو کہا کہ اس صورت کے اندر کہ جب اسے شبہ ہو کہ مجھے اس مرد کی طرف نظر کرنے سے شہوت ہو جائے گی تو ایسی صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ نظر نہ کرے. بہرحال یقین کی صورت ہو یا شبہ کی صورت ہو اور یقین نہ بھی ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے سے بچے کہ اسی میں عافیت ہے. اور بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب اس کے اندر آپ فرماتے ہیں, جب اسی طرح کا سوال ہوا تو فرمایا کہ نہ دیکھنے میں ہی عافیت ہے. اور اس جملے کو ذرا غور کیا جائے, سوچا جائے, ڈیپلی جا کر اس کو اگر گہرائی میں اگر غور و فکر کریں تو بہت بڑی اور بڑی وزنی بات ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس سے گناہ کی روک تھام ہوگی.
ٹھیک ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور پردے کے بارے میں سوال جواب, اگرچہ اس میں پردے کے احکام ہیں, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی, خود ان کے اپنے عمل کرنے کے لیے بھی, اور اپنے جو گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو عمل پر راغب کرنے کروانے کے لیے بھی. تو ہمیں مرد ہوں یا عورت جو بھی ہے اس کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. پردے کے بارے میں سوال جواب انشاءاللہ اسلامی جو احکام ہیں اس کے حوالے سے, جو شریعت نے, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم پر لازم کیے, جو ہمیں بتائے, وہ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
کیا شوہر اپنے بیوی کے لیے محرم ہوتا ہے یا غیر محرم؟
جی حضور,
شوہر اپنی بیوی کے لیے محرم ہوتا ہے یا غیر محرم؟ اصطلاحی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اگر ہم محرم کی تعریف کو دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ محرم کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو.
ٹھیک,
جیسے بھائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, باپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, بیٹے کے ساتھ, بھتیجے کے ساتھ, بھانجے کے ساتھ, یہ سب محارم ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. تو اس اعتبار سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو شوہر محرم نہیں ہے, لیکن وہ اجنبی بھی نہیں ہے, کیونکہ اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پردہ ہو جائے, وہ دیکھ ہی نہ سکے. تو شریعت نے اس کے رشتہ ازدواج کی وجہ سے, یہ نکاح کا جو رشتہ ہے, اس نکاح کی بنا پر جو ایک حد فاصل تھی بہت سارے احکام کے اندر, وہ یہاں پر ختم کر دی. تو ہم یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ محرم ہے, اور چونکہ تعریف صادق نہیں آتی, اور اس کو مطلقاً اجنبی بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ اجنبی نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ دونوں میں سیپریشن ہو جاتی ہے اور طلاق ہوتی ہے, جدائی ہو جاتی ہے, تو اس صورت کے اندر پھر دونوں میں جو رشتہ ہوگا وہ اجنبیت کا ہوگا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلا دیجیے گا.
سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے چار بچے ہیں, اور ان کا حقیقہ کیسے کرنا چاہیے, اور کیا ان کا ایک ساتھ کر سکتے ہیں, اور جانور کتنا بڑا ہونا چاہیے؟
ظاہر تو شاید یہی ہے کہ وہ الگ الگ پیدا ہوئے اور مختلف سالوں میں حقیقہ نہیں ہوا, تو اب ایک ساتھ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ بچے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی کو حقیقہ کہا جاتا ہے. اب بچے چار ہوں, پانچ ہوں, چھ ہوں, سب کا اکٹھے اگر حقیقہ کرنا چاہیں تو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں. اور دیکھیں اس میں عقیقے میں کتنے بکرے ذبح کیے جائیں گے, اس میں فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے لیے دو اور بیٹی کے لیے ایک جانور. لیکن اگر کوئی شخص بیٹے کے لیے بھی ایک ہی جانور ذبح کر دیتا ہے تب بھی یہ جائز ہے, دو کرنا بہرحال افضل ہے. لیکن اگر بڑا جانور ذبح کیا جائے تو بڑے جانور کے اندر بھی اسی طریقے سے دو حصے بیٹے کے لیے رکھ لیے جائیں اور ایک حصہ بیٹی کے لیے رکھ لیا جائے. تو چاروں بچوں کے اکاؤنٹ کر لیے جائیں, کس اعتبار سے بنتے ہیں اس اعتبار سے ان سب کی نیت کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے. اب اس میں جانور کتنا بڑا ہونا چاہیے, دیکھیں عقیقہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کی شرائط بھی وہی شرائط ہیں کہ جو عید قربان پر قربانی کا جانور ذبح کرنے کی شرائط ہوتی ہیں, یعنی عیوب سے سلامت ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بکرا ہے یا بکری ہے تو ایک سال کا کم از کم ہونا چاہیے, ایک سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو وہ نہ عقیقہ ہوگا اور نہ ہی یہ قربانی کہلائے گی جو عید قربان پر عید الاضحیٰ پر دی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر جانور بڑا ہو جیسے گائے ہے تو وہ کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے, 2 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونی چاہیے, ہاں زیادہ کی ہو سکتی ہے. اور اگر اونٹ ذبح کریں تو اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں اور اس کو بھی ذبح کرنے میں عمر کا جو لحاظ ہم رکھیں گے وہ 5 سال کا ہے, 5 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو, زیادہ عمر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ان دونوں بڑے جانوروں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, جب عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں تو اس وقت بھی 7 حصوں کا فائدہ ان میں لیا جا سکتا ہے اور عقیقے کے اندر بھی 7 حصوں کا فائدہ اس میں لیا جا سکتا ہے, کیونکہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن سبع والجزور عن سبع, کہ گائے 7 لوگوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے, اسی طریقے سے اونٹ بھی 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے. اب 4 بچے ہیں تو حساب لگا لیں کہ 4 بچوں کا ایک ہی گائے کے اندر ہم کرنا چاہتے ہیں یا 2 گائے بنے گی, جتنا بھی صورت ان کی بنتی ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کاری کر کے یہ جانور قربان کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز, اس کے کثیر ثمرات ان کو ملیں گے
انشاءاللہ عز و جل. مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو میرے اہل سنت کا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب بہت ہی آسان فہم انداز کے اندر سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے, اور ضروری باتیں کہ جو ہم عقیقے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, عام طور پر وہی سوالات ہمارے سلسلے میں بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, انشاءاللہ یہ رسالہ پڑھ لیں گے عقیقے کے بارے میں سوال جواب, تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بنیادی معلومات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں مل جائیں گے. اگر پھر بھی کچھ چیز پوچھنا چاہیں تو ہمارا سلسلہ حاضر ہے, ہمارا دارالافتاء کا جو فون سروس ہے اس کے ذریعے بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں. کچھ میسیجز سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. ایک ایس ایم ایس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے جو وضو کیا گیا ہے, کیا وہ جو تحیت الوضو ہوتا ہے اس کے لیے بھی کافی ہوگا یا وہ الگ وضو ہے, یعنی کوئی ظہر کی نماز کا وضو الگ ہوتا ہے اور تحیت الوضو کے جو نوافل پڑھنے ہیں اس کے لیے کوئی الگ وضو کرنا ہوگا, تو یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیجیے.
لیکن نماز ظہر کے لیے اگر کسی شخص نے وضو کیا ہے اور اسی وضو کے ساتھ وہ تحیت المسجد پڑھ لے گا اور تحیت الوضو بھی پڑھ لے گا, مسجد کے اندر داخل ہوا ہے تو تحیت المسجد پڑھ لے گا, اسی طریقے سے اگر مسجد میں جیسے وضو کر کے جماعت میں شامل ہونا ہے لیکن ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی اور اس کو وقت مل جاتا ہے تو اسی وضو کے ساتھ انہوں نے تحیت الوضو پڑھنے ہیں اور پھر اسی وضو کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنی, اس کے علاوہ نوافل اور اگر قضا نمازیں ہیں وہ بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی وضو کے ساتھ پڑھیں گے, اس کے لیے کوئی الگ ضروری نہیں ہے کہ وضو ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی عبادت کوئی بھی نہیں کرنی اور یہ نماز ظہر پڑھ چکے ہیں اور اب دوبارہ نئے سرے سے وضو کسی وجہ سے کسی حدث کی بنا پر کیا ہے, تو اب وضو کرنے کے بعد اگر دوبارہ یہ تحیت الوضو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے. ایک اور میسج شامل کرتے ہیں, سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی اور وہ قضا ادا کر رہا ہے تو وتر نماز کیسے پڑھے گا, کیا اس میں بھی دعائے قنوت پڑھنی ہوگی؟
جی ہاں, اس میں بھی دعائے قنوت پڑھنی ہوگی. البتہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ کسی کی نمازیں بہت زیادہ قضا اس کے ذمہ ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ دوں, تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ دعائے قنوت پڑھے, لیکن اگر اس میں کچھ کنسیشن جو شریعت نے اس کو دی ہے اس میں اگر یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ لیتے ہیں یا اللہ مغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کفایت کر جائے گی, فقہی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلا دیجیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں چینٹیاں بکثرت, مطلب چینٹیوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ چیڑوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ, عام گھروں میں بھی یہ دیکھنے میں ملا ہے, اس کے علاوہ چھپکلی اور چوہے وغیرہ, مچھر مکھی وغیرہ جو کہ گھر میں بکثرت پائے جاتے ہیں, تو انہیں تلف کرنے کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی, برائے مہربانی جواب میں.
جی حضور, کیا ان کے سوال کا جواب ہے؟
جی ثاقب بھائی, آزمائش تو اس صورت کے اندر واقع ہوتی ہے, یہ اس طرح کے مسائل کافی مرتبہ پیش آیا کہ لوگوں نے پوچھے ہیں اور اس کا جواب دینا پڑا. تو اب بعض دفعہ بعض گھروں میں یا بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر چونٹیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے بہت زیادہ بلوں سے نکل آتے ہیں، سوراخوں سے نکل آتے ہیں، اور اسی طرح وہاں کچھ علاقے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مچھر بہت زیادہ ہیں، مکھیاں بہت زیادہ ہیں، تو اب بندہ کچھ تکلیف میں آ جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے اور وہ چیزیں ایزا دینے لگتی ہیں، اور بعض جگہوں پر چوہے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چھپکلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کی طرف سے جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مکھیاں مچھر اور اسی طریقے سے چونٹیاں، کیڑے مکوڑے یا حشرات الارض اگر بندے کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں یا سامان میں نقصان پہنچاتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں وہ خراب کر جاتی ہیں، تو اس صورت میں ان کو مارنے کی، صفائی کرنے کی اجازت ہے. اب اس کے لیے پاؤڈرز وغیرہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور پاؤڈر کے ساتھ ان کو مارا جا سکتا ہے، صفائی کی جا سکتی ہے کپڑے کے ساتھ یا پھر جھاڑو کے ساتھ صفائی کر کے ان کو باہر نکالا جا سکتا ہے، اور اسی طرح چوہے یہ بھی تکلیف دینے والے موزی جانور ہوتے ہیں، ان کو بھی مارنے کی اجازت ہے دوائی کے ذریعے، پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے یا ٹیبلٹ ملتی ہیں ان کے ذریعے سے ان کو مار سکتے ہیں. اور چھپکلی کے بارے میں تو صراحتاً، کیونکہ یہ گرگڑ کی قسم سے ہے تو اس کے بارے میں تو صراحتاً علماء ایک حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ اس کو مارنا کار ثواب بھی ہے. وہ اس طرح کے حدیث مبارک جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسے ایک ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، پھر اگر اس نے 2 ضربیں لگانی پڑی تو کم ہو جائیں گی، پھر اگر مزید اس کو زیادہ 3 ضربیں لگانی پڑ جائیں تو اور جو ہے وہ نیکیاں اس کی کم ہو جائیں گی. حدیث مبارک یہی ہے کہ جو چھپکلی یا گرگڑ کو پہلی ضرب میں مارے اس کے لیے 100 نیکیاں، اور جو دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس سے بھی کم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ موزی جانور ہیں، چوہے ہیں، چھپکلیاں ہیں اور نقصان پہنچانے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ چونٹیوں وغیرہ کا یہ دیکھ لیا جائے، اگر یہ تکلیف نہیں دیتی اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے تو پھر علماء نے ان کو مارنا مکروہ لکھا ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو اگر مارنا ہو، فیومیگیشن کروانی ہو تو پھر ناقص مشورہ ہے کہ پراپر کروائی جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ فیومیگیشن کروائیں اور یہ صحیح طریقے سے مریں بھی نہ، اور آپ کے ہاں تو نہ ٹھہرے لیکن پڑوس کے ہاں دوسرے گھر میں چلی جائیں، دوسری جگہوں پر چلی جائیں اور لوگ تکلیف میں آ جائیں. پراپر ہونی چاہیے، اور چونکہ جب فیومیگیشن کروائی جاتی ہے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ اسمیل وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے آس پاس کوئی ایسا مریض نہ ہو کہ جو اس کی اسمیل سے بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے، اس کا رہنا مشکل ہو جائے، بچوں کو بھی مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ کام کروانے کے لیے آس پڑوس میں بھی اطلاع دی جائے اور ان کو اعتماد میں لے کر، ان سے اجازت لے کر اگر ممکن ہو سکے تو یہ سارے معاملات کیے جائیں. اور ورنہ دوسرے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، پاؤڈرز وغیرہ ہوتے ہیں جن میں بدبو کا سلسلہ نہیں ہوتا، ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اور کال چلائیے.
محمد عامر راولپنڈی سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں جمعہ والے دن، اس کی جو پہلے اور بعد میں جو سنتے ہیں اور نفل ہوتے ہیں، ان کی نیت کیسے ہوگی؟ مہربانی فرما کے بتا دیں.
جی حضور، ارشاد فرمائیے.
دیکھیں، پہلے سلسلے میں تو جمعۃ المبارک کی آپ رکعت سماعت کر لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ جمعہ کا فرض پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں. جمعہ کے 2 فرض سے پہلے 4 سنت موقعہ، اور 2 فرائض کے بعد پھر 4 سنت موقعہ، پھر اس کے بعد 2 سنت غیر موقعہ، پھر اس کے بعد 2 نوافل ہیں، کل یہ 14 رکعات بن جاتی ہیں. تو جمعہ کے فرض سے پہلے جب نیت کریں گے تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ارادہ قلب کو نیت کہتے ہیں. جو دل کے اندر موجود ہے، ذہن کے اندر موجود ہے، وہی ہماری نیت ہے. زبان سے کہنا بھی کچھ ضروری نہیں. ہاں، اگر زبان سے کہہ لیا تو علماء فرماتے ہیں یہ سونے پہ سہاگا ہے. اب اگر نیت ہم زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں فرض جمعہ سے پہلے کی 4 سنت موقع کی. اسی طرح جمعۃ المبارک کے فرض ادا کرنے کے بعد جو 4 سنت پڑھنی ہے اس میں بھی یہی نیت کر سکتے ہیں. سیم یہی کہ میں نیت کرتا ہوں فرض جمعہ کے بعد کی
چار سنتیں موقعہ کی، پھر جب دو سنت غیر موقعہ پڑھیں گے تو اس میں نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں فرض جمعہ کے بعد دو سنتیں غیر موقعہ کی، اور نوافل بھی مطلق نیت کے ساتھ کفایت کر جائیں گے۔
ٹھیک، اچھا اس میں ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے، اگرچہ جواب تو آپ نے دیا لیکن وہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا ان سنتوں میں ظہر کی سنتوں کی نیت کرنی ہے جمعہ کی؟ تو یہ بھی واضح طور پر دوبارہ ایک دفعہ ارشاد۔
نہیں، ایسا نہیں ہے، جمعہ کے دن نماز جمعہ ہی ہے، ہم فرض جمعہ کی ہی نیت کریں گے، فرض جمعہ یا فرض جمعہ سے پہلے کی قبلیہ یا بعدیہ یہی نیت کریں گے، اگرچہ وہ وقت تو ظہر کا وقت ہی کہلاتا ہے عام طور پہ عرفن، لیکن چونکہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اسی کی طرف نسبت کریں گے، ہم وہاں پر ظہر کی چار سنتیں پہلے کی ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا ظہر کے چار فرض نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ وہ جمعۃ المبارک سے کے فرائض سے پہلے کی چار سنتیں اور بعد کی چار سنتیں ہی کہلائیں گی، اسی طرح نسبت کر کے اس کی نیت کی جائے گی۔
ایک ایس ایم ایس آخری جو ہے وہ سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مرد عورت کا حق مہر استعمال کر سکتا ہے، مثلا اس نے اس کو دے دیا اور وہ رقم عورت ہی کے پاس پڑی ہوئی، اب لے کر دوبارہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، اس کی اجازت ہے؟ اس کو
عورت کی اجازت سے اگر وہ رقم استعمال کرتا ہے تو اب یہ رقم کا استعمال دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو عورت اس کو ویسے ہی دے دے، کہے کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ استعمال کریں، یہ میں نے آپ کو مالک کر دیا، تو اب تو یہ شوہر کی ہو گئی اور یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر بطور قرض لے رہا ہے تو تب بھی عورت کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر یہ چونکہ قرض کی صورت ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو واپس کرنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہفتہ وار جو سنت ہمارا اجتماع ہے اور ہر ہفتے ہونے والا مدنی مذاکرہ، اس کو پابندی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے۔